بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورمبات كرهت بيشل درس من آخرة بر إيمان كتعلق سي والإمام باليوم الآخر کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری ترتیب کے ساتھ، نمبروں کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اور آج کے درس میں ہم پہنچے ہیں آٹھویں مسئلے پر. الامر الثامن مما يكون يوم القيامة، شیخ صاحب فرماتے ہیں هو مما ذكره المؤلف بقوله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآلہ وسلم. آٹھواں معاملہ جو ہے، جو قیامت کے دن پیش آئے گا، وہ ہے قیامت کے عرصات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا حوض مورود، حوض کوثر. اور حوض مورود یہ وہ حوض ہے جس کی طرف لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے. اور اس سے پہلے میں نے پچھلے درس میں ایک واجب دیا تھا، کہ کیا واجب تھا؟ کہ آخرت پر ایمان کے تعلق سے جو پچھلے سات معاملات ہیں جو گزر چکے ہیں، وہ کون سے ہیں دلیل کی روشنی میں بیان کریں. یاد کیا ہے؟ ہو گیا ہے 50%، 50-50 کچھ ہوا ہے؟ تھوڑا سا مجھے حوصلہ بھی دینا. تھوڑا سا بھول گئے؟
کوشش تو کیا.
نہیں، کوشش کی اچھی بات ہے، مجھے کوشش چاہیے. یاد نہ آنا وہ الگ بات ہے، میں طریقہ بتاتا ہوں یاد کیسے کرنا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن مجھے صرف کوشش چاہیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ایک ہوم ورک ہے، واجب ہے جو میں نے کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے، کتاب کھولی ہے، یاد کرنے کی کوشش کی، پھر آپ بھول گئے. بھولنا الگ بات ہے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو کچھ ٹرکس، کچھ طریقہ بتاتا ہوں یاد کرنے کے لیے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ یاد کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں، اصل مقصد ہمارے یہاں پہ جمع ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے یہاں پہ، کچھ باتیں کرنی ہے، کچھ سننا ہے، سیکھنا ہے، پھر باہر جا کے بھول جانا ہے، پھر تو کیا فائدہ ہوا. آپ نے کوشش کریں کہ آپ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اچھی طرح سمجھنا ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے تاکہ آگے بھی آپ کا کام آئے. اور اب جب دعوت کے میدان میں آئیں گے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور تیسرا اس پہ صحیح عمل آپ کر سکیں گے. آپ جس چیز کو پریکٹیکل میں لے کے آتے ہیں، وہ آپ کے لیے ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے، یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں صرف مراجعے کے طور پر جو پچھلے سات تھے وہ کیا تھے، تاکہ ہم آگے مزید چل سکیں اور آسانی سے یاد کر لیں. سب سے پہلا کیا تھا؟ تعاد الارواح للاجسام. یہ کہنا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، جسے ہم بعث کہتے ہیں. اچھا، ایک چیز بتا دوں، شیخ الاسلام نے ترتیب تھوڑی سی یعنی یہاں پہ ایسے بیان کی، بعض علماء بھی آسان ترتیب بیان کرتے ہیں. قیامت کب قائم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے میں پہلے ترتیب بتا دوں جو کتاب میں، پھر میں آتا ہوں تاکہ وہ پورے ترتیب بتاؤں گا جو دوسری کتاب علماء بیان کی ہے. اس کتاب کے مطابق جو پہلے معاملہ ہے قیامت کے دن، البعث، اور سب سے اہم پوائنٹ ہے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا، جسے البعث کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. شیخ الاسلام نے فرمایا تعاد الارواح الى الاجسام، یہ روح واپس لوٹی جائے گی جسموں میں. اس کے دلائل کئی ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید میں کافی دلائل ہیں. کوئی ایک دلیل؟
وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ.
ثم یعیدہ، اسے نہیں، اللہ تعالی نے ہی اس خلق کو شروع میں پیدا کیا ہے، اور وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا. اچھا، پھر دوسری چیز جو قیامت کے دن ہوگی، حشر، یحشر الناس، کس حالت میں؟ حفاتن عراتن غرلا، یہ دوسرا معاملہ ہوگا. اس کی دلیل
کما بدانا اول خلق
نوعی، یہ تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ برہنہ بدن ہوں گے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوں گی، بغیر جوتے کے ہوں گے؟ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کا جو حشر ہوگا وہ اس حالت میں ہوگا کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، برہنہ بدن ہوں گے، اور جسم کے مکمل حصے ہوں گے، کہ اگرچہ خطرہ بھی ہو چکا ہے تو وہ جلد کا ٹکڑا بھی واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک. تیسرا ہے، لوگ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، تدنو الشمس، سورج قریب کر دیا جائے گا، ٹھیک. اس کی دلیل سے مسلم کے حدیث میں ہے. چوتھی چیز، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اب پسینہ سورج قریب ہے تو پسینہ بھی ہے, اس کے دلیل اسی حدیث میں ہے, صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, پانچواں مسئلہ
ترازو,
تو سب الموازین, ترازو رکھ دیے جائیں گے, نصب کر دیے جائیں گے. اس کے دل قرآن مجید میں کئی آیات میں ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن مجید کی آیات میں سے ورد الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم رکھ دیں گے ترازو قیامت کے دن, یعنی حساب کے لیے. اچھا, چھٹے نمبر پہ
اعمال کے دفاتر,
نہ میں اعمال ادھر سے نہیں دیکھنا, کتاب سے نہیں دیکھنا, یاد کرنے میں آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا, ترازو رکھ دیے گئے ہیں, ترازو میں تلے گا کیا؟ ان میں سے ایک اہم چیز جس کو الگ سے ذکر کرنا ہے وہ ہے نام اعمال. ٹھیک ہے نا, تنشر الدواوین نام اعمال, نشان کھلے ہوں گے, نام اعمال ہوگا. اس کی دلیل بطاق والے حدیث سے بخاری متفق علیہ حدیث, وہ آپ یاد کر لیں. قرآن مجید کی آیات میں, کئی آیات میں یہ موجود ہے. اچھا, سورۃ القارعہ میں دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے آخر میں. ساتویں نمبر پہ کیا باقی؟ حساب. بارک اللہ فیک, حساب, حساب ہوگا, اور حساب کے دلائل سورۃ الانشقاق میں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, تو حساب کا لفظ اس آیت میں بالکل واضح ہے اور متفق علیہ حدیث میں بھی آیا. اچھا, ابھی کتنی ہو گئے؟ سات. آٹھواں آج کا درس میں اس میں بیان کرنا جو حوض کوثر ہے. اچھا, آپ نے کہا یاد کیسے کرنا ہے, سب سے اہم چیز جو قیامت کے دن ہمارا ایمان ہے, یہ سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں, وہ کیا ہے؟ دوبارہ زندگی, البعث, یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے تو باقی معاملات آئیں گے نا, تو سب سے پہلے بعث ہے. آپ کامن سینس کی بات ہے, آپ یاد رکھ سکتے ہیں سب سے اہم مسئلہ یوم آخرت کے لیے کیا ہے, جس کا مشرکین نے بھی اہل کفر نے بھی انکار کیا, وہ کیا ہے؟ البعث, بعد الموت, دوبارہ زندہ ہونا, تو بعد سب سے پہلے. جو انسان آنکھیں کھولے گا, یعنی دوبارہ روح سے واپس آ جائے گی, اس کی اپنی حالت کیا ہوگی اور ماحول کیسا ہوگا؟ ترتیب دیکھا, اپنی حالت کیا ہوگی؟ حفات عرات الغلہ, جہاں پہ آگ کھلی, جس جگہ پہ آگ کھلی, وہ کیسا ماحول ہوگا؟ سورج قریب ہوگا اور پسینے سے, سورج کی وجہ سے پسینہ ہوتا ہے نا, پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اچھا, وہ کس لیے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ کس لیے؟ حساب کے لیے. تو حساب تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں پہلے, وہ کیا ہیں؟ ایک تو ترازو رکھ دیے جائیں گے, پھر نام اعمال ہوگا اس میں, پھر حساب ہوگا. ہو گئے ساتھ کے نہیں؟ دوبارہ کہوں, سب سے پہلے بعث, دوبارہ زندہ ہونا, پھر حالت اپنی کیا ہے جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا, اور ماحول جہاں پہ زندہ ہوگا وہ کیسا ہوگا, اس کے بعد وہ کس لیے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ حساب کے لیے. ٹھیک ہے نا, حساب تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں اور ضرورت ہے. ایک ہے ترازو رکھ دیے جائیں گے, اور ترازو میں نام اعمال بھی رکھ دیا جائے گا جس کی بنیاد پر حساب ہوگا. حساب یا تو اسیر ہوگا یا اسیر ہوگا, حساب تو اسی طریقے سے ایمان کا, مومن کا بالکل آسان ہوگا, اور پھر کفر کا اور جو نافرمان ہوں کا ذرا حساب میں سختی ہوگی. تو سات امور ہو گئے. دلیل رہ گئی نا, دلیل یاد کرنا ہے. جتنی معاملات میں ہم نے مسائل بیان کی ہیں, اس میں دو چیزیں اپنے میں نے بتائیں, یا تو قرآن کی آیت بتائی یا متفق علیہ حدیث, ایک میں صحیح مسلم ہے صرف. کون سے؟ سورج والی اور پسینے والی, باقی تو کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں اور متفق علیہ حدیث. یہاں تک یاد کرنا آسان ہو گیا, الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. آج کے درس میں حوض کوثر پر ایمان کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے العرصات کا لفظ, عرصات کا مطلب ہے المکان المتسع بین البنیان, یہ وہ میدان ہے جو بلڈنگز کے بیچ میں ہوتا ہے, وہ یہاں پر مراد مواقف القیامہ, قیامت کے مختلف مواقف جس سے انسان گزر کے جاتا ہے. الحوض عام طور پہ لفظ جو ہے اسے کہتے ہیں, یہ وہ جگہ جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے, مجمع الماء. یہاں پر مراد ہے حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض. اور حوض کوثر پر بات کرنے کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, ہم ان چند اہم امور پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ حوض جو ہے اس وقت موجود ہے, یعنی جو باتیں میں کر رہا ہوں ہم یہ کہیں گے, اس پہ ایک جملہ لگائیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ, ہمارا ایمان ہے کہ, بات ایمان کی ہو رہی ہے نا, تو سب سے پہلی بات ہے حوض پر ایمان، حوض پر ایمان رکھنے کے لیے یہ حوض اس وقت موجود ہے. اس کی دلیل سے بخاری مسلم کے متفق حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران یہ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآن، اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، الآن اس وقت حوض کو دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض اس وقت موجود ہے. اور دوسری حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمِنْبَرِ عَلَى حَوْضِي، اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا، یا میرے منبر میرے حوض پر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اسے مراد یہ احتمال ہے کہ یہ اس وقت اس جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر ہے. منبر کہاں پہ؟ مدینہ میں. کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کو جو منبر ہے اس وقت، ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس جگہ پر ہے حوض جہاں پر یہ منبر ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ معاملہ غیبی معاملہ ہے. اور یہ بھی احتمال موجود ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ منبر جو ہے قیامت کے دن حوض پر رکھ دیا جائے گا. تو حوض پر ایمان کے تعلق سے سب سے پہلی بات ہے کہ اس وقت حوض موجود ہے، متفق علیہ حدیث میں یہ مسئلہ ثابت ہے. دوسری چیز کہ اس حوض میں کوثر کے جو دریا ہے یا نہر ہے، اس میں سے دو ہم کیا کہیں گے، میزابان، میزاب کہتے ہیں، یہ وہ خاص چیز نہیں، نہیں چیز ہوتی ہے، جیسے چھتوں پہ ہم کیا لگاتے تاکہ پانی جو ہے نا، وہ پرنالا، ہم پرنالا بھی بولتے ہیں اسے، ہاں کیا کیا بولتے ہیں، چینل، چینل تو عام لفظ ہے، چینل بھی آپ سمجھے، ہاں چینل سمجھے آپ، دو چینل ہیں یہ جو ایسے پرنالے ہیں جو اس حوض کوثر کے لیے کھلے ہیں، اور جو کوثر کے درے جنت میں ہے اس میں سے یہ پانی آ رہا ہے. یعنی اس حوض کوثر پانی کہاں سے ہوگا؟ حوض کوثر کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ جو پانی ہے وہ کوثر کا ہے، اور حوض اس حوض کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے. اور کوثر جو ہے یہ وہ عظیم دریا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جنت میں، اور اس کا پانی جو ہے نا وہ حوض کوثر میں جمع ہوگا. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے کہ جو پانی کے جو دو پرنالے کی بات ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا ایمان کے حوض کوثر جو ہے کب یہ انسان پہنچے گا، صراط سے پہلے یا صراط کے بعد، پل صراط سے پہلے یا بعد؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، جو قول صحیح علماء کا قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہے، پل صراط سے پہلے حوض کوثر پر لوگوں کو لایا جائے گا. اور یہ کیوں یعنی راجح بات ہے یا راجح قول ہے؟ کیونکہ مقام جو ہے اس وقت اس کی ضرورت یہی ہے کہ لوگوں کو اس کی حاجت اور ضرورت ہے پانی پینے کی، کیونکہ شدید گرمی ہوگی، پسینہ بہرا بہت زیادہ بہرا ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، قریب ہوگا. تو یہ کس چیز کی سب نشان علامات ہیں؟ شدید گرمی کی. جب شدید گرمی ہوتی ہے پسینہ بہتا تو کس چیز ضرورت پڑتی ہے؟ پیاس لگتی ہے، پانی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا اس کے بعد فوراً جو حوض کوثر جو ہے حوض کوثر سے پانی پیا جائے گا. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حوض پر پہنچیں گے صرف مومن جو ہیں، جنہوں نے ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جو صحیح اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اور جس نے شریعت سے منہ موڑا ہے اور تکبر کیا ہے تو اسے اس حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، وہ نکال دیا جائے گا. جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں متفق حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یا رب اصحابی، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھے یہ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، یعنی بدعت کو روک دیا جائے گا. حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا اہل بدعت کو. یعنی جیسے کہ دنیا میں انہوں نے سنت سے منہ موڑا ہے, قیامت کے دن ان لوگوں کو اس بدعت کی وجہ سے یا سنت سے منہ موڑنے کی جو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ حوض کوثر سے انہیں محروم کر دیا جائے گا. فرشتے روک لیں گے, یعنی حسرت دیکھیں, شدید پیاس ہے, قیامت کے ہولناکیاں ہیں, سامنے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کھڑے ہیں, حوض کوثر اور حوض کوثر کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو پانی پی رہے ہوں گے حوض کوثر سے, اور یہ پینا چاہتے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے. کتنی شدید حسرت ہوگی میرے بھائی. اس حسرت سے اگر بچنا ہے تو بالکل آسان راستہ ہے, کسے روک دیا گیا ہے, ان نقل درما حضرت بعدک, یعنی ہے تو امتی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی ہیں, میرے ایک حدیث میں میرے امتی ہیں, ایک روایت میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, یعنی مسلمان ہیں, کافر نہیں ہیں, کافر تو ویسے محروم ہیں, ہیں مسلمان, شدید پیاسے ہیں, پانی پینا چاہتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے, اور ایسا پانی جیسے آگے میں بیان کروں گا, ایک مرتبہ پیے تو کبھی پھر پیاس لگے گی نہیں زندگی میں, جو باقی زندگی ہمیشہ کے لیے کبھی پیاس نہیں لگے گی, ایک دفعہ ایک مرتبہ پینے کے بعد. اچھا, جو پھر جنت میں جو باقی چیزیں ہیں, جو شہد کی نہریں ہیں اور دودھ ہے اور یہ سب مزے کے لیے ہے, پیاس بجھانے کے لیے نہیں, یاد رکھنا. جنت میں نہ بھوک ہوگی, نہ پیاس ہوگی, نہ کوئی تنگی نہ تکلیف ہوگی. پیاس کہاں بجھے گی؟ اہل ایمان کے لیے جنت سے پہلے حوض کوثر میں. تو اس شدید وقت, مشکل وقت میں ان لوگوں کو روک دیا جائے گا. کیوں روکا گیا ہے؟ واضح الفاظ, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے لوگ کیا بدعت ایجاد کی ہے. آج اہل بدعت سے ایک سوال ہے, آپ جو بھی محنت کرتے ہیں اور بدعت پر عمل کر, سنت کو چھوڑ کے, آپ کو نصیحت کی جاتی ہے مت کرے بدعت, آپ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں, ان کو کیا پتہ, یہ تو فتنے باز ہیں, یہ تو پھر صرف اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو خیر سے منع کرتے ہیں. اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا, اب رجب کے کنڈے آئیں گے, اب رجب کی خاص نمازیں آئیں گی, رجب کے لیے خاص عمرہ آئے گا, کیا ہے, سب بدعات ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ رجب میں خصوصی طور پر عمرہ نہ کریں, رجب کے لیے خصوصی طور پہ. کہتے ہیں لوگوں کو عمرے سے روکتے ہیں, لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں, لوگوں کو اللہ سے دور رکھتے ہیں. بھائی ہم آپ لوگوں کو عبادت سے نہیں منع کر رہے, ہم آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنا اس کی نہیں روک رہے, ہم آپ کو اس بات سے روک رہے کہ آپ نے بدعت ایجاد نہیں کرنی, آپ نے وہ عمل نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, جو سنت سے ثابت نہیں ہے, جو سلف سے ثابت نہیں ہے. رجب کے کنڈے کہاں سے آ گئے؟ آپ اگر کوئی خیرات کرنی ہے, آپ اگر کسی فقیر کی مدد کرنی ہے, رجب کے لیے خصوصی طور پر کیوں ہے؟ پھر اللہ کے لیے کہاں ہے؟ اس مہینے کی فضیلت میں اگر صدقات و خیرات دینا میں کوئی فضیلت ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے, ہمیں بھی یہ خبر دے کے جاتے, ہمیں بھی یہ تعلیم دے کے جاتے, ہم بھی آج کرتے. رجب کے لیے خاص نمازیں پڑھنا, صلاۃ الرغائب پڑھنا مثال کے طور پر, خاص نام ہے, عربی میں مشہور ہے, وہ خاص طریقے کی خاص نمازیں پڑھتے ہیں. آپ یہ رجب کے لیے کریں, اللہ تعالیٰ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا تو پورا سال پڑھے آپ کے لیے, پورا کسی دن میں آپ خاص نماز اگر پڑھنی ہے بغیر تخصیص کیے کسی خاص وقت میں یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص مہینے کے لیے تو آپ پڑھیں, کسی نے منع کیا آپ کو؟ لیکن رجب کے لیے آپ نے خاص کرنا ہے, رجب کے لیے آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے, اسے کہتے ہیں بدعت. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل موجود نہ ہو, دلیل کہاں ملے گی ہمیں؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے تو مت کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر جشن منانا, جسے کہتے ہیں جشن میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام, اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ گستاخ رسول ہیں جو نہیں کرتے جشن میلاد النبی, جو نہیں مناتے. سبحان اللہ, کبھی سوچے آپ کہے کیا رہے, یعنی جو جشن میلاد النبی نہیں مناتے, اگر یہ لوگ گستاخ رسول ہیں نعوذ باللہ, تو سب سے پہلے گستاخ کون ہے؟ پھر آپ کی بات اسے لازم آتا ہے کہ صحابہ ہیں, ان میں سے سب سے بڑے سب کو صدیق قرآن ہوئے اور خلفاء راشدین ہیں. ہمیں ایک دلیل دکھا دے کہاں پر خلفاء راشدین میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے بھی ایک مرتبہ جشن منایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر. ایک دلیل ہے کہ نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہتے کہ انہوں نے کیونکہ جشن نہیں منایا, کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا وہ گستاخ رسول تھے علیہ الصلاۃ والسلام؟ نعوذ باللہ. سبحان اللہ. اس لیے اور ہمیشہ سنن دارمی کے جو ہمیشہ قصے یاد آتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا بدعت کے باب میں, ہمیشہ یاد رکھیں, صحیح حدیث ہے, صحیح اثر ہے اور بڑا پیارا قصہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں, ہم کہتے ہیں ذکر سے نہیں روک رہے آپ کو, ہم آپ کو بدعتی ذکر سے روک رہے ہیں, وہ ذکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ, یہ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس ذکر کا ورد کیا ہے؟ ہمیں دکھا دیں ہم بھی حاضر ہم بھی کریں گے. سر عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہوئے, مسجد کوفہ میں, اور لوگ جتھے میں بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں, اور ان میں کے ایک سردار بنایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ, پڑھتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ, گٹلین بھی ہاتھ میں پڑھتے رہتے, پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ, پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر. دیکھیں ذکر جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا اللہ, یہ کون سا ذکر ہے؟ سنت سے ثابت ہے ذکر. اب ذکر کا طریقہ جو ہے جمع ہو کے اجتماعی شکل میں اس طریقے سے پڑھنا, اس کی کوئی ثبوت ہے؟ اچھا, جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو سختی سے منع کرتے ہیں, تو ان میں سے ایک شخص جو کا لیڈر تھا وہ کہتا ہے ہم تو خیر چاہتے ہیں, یعنی آنکھ ہمیں خیر سے روکنے ہیں, کہاں بیٹھے لگے گھر میں بیٹھے ہیں, کر کیا نہیں ذکر کر رہے ہیں. تو بڑا پیارا جواب دیا, کیا ہر خیر چاہنے والا خیر کو پاتا ہے؟ دیکھ آپ خیر چاہتے ہیں, خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, آپ خیر پا سکتے ہیں خیر پر, اگر آپ خیر چاہتے ہیں حقیقتاً تو آپ کو راستہ بھی خیر کے اپنانا پڑے گا. خیر کا راستہ کیا؟ سنت کیا؟ بدعت کا. آپ راستہ بدعت کا اختیار کیا ہے. اچھا آگے پھر اس کی دلی دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, صحابہ بھی زندہ ہیں, یا تو آپ شرک دروازہ کھولنے جا رہے ہیں یا تو آپ اس وقت خیر سے دور ہیں, یعنی دونوں سے ایک ہے. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ صحابہ موجود ہیں وہ عمل یا نہ کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد قریب ہے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وفات ابھی قریب وفات پہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی علم کی روشنی موجود ہے, علم کے ہوتے ہوئے علماء کے ہوتے ہوئے صحابہ کے ہوتے ہوئے آپ ان کے راستے کو چھوڑ کر ایک اور راستہ ایجاد کرنے والے ہیں. یہ راوی کہتا ہے وہ قسم کھا کے کہتا ہے یہ لوگ جنہیں مسجد سے نکالا سیدنا عبداللہ مسعود نے جو ذکر کر رہے تھے, کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج نکلے پہلی صف میں سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھا کے ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں بدعت چھوٹی شروع ہوتی ہے, انتہا کہاں پر ہوتی ہے بدعت کی؟ جب آپ بدعت کو روکتے نہیں اس کو, اس کے پھر خطرناک راستہ ہے, اور آپ خطرناک موڑ تک لے جائے گی, یہاں تک کہ آپ ہلاک بھی کر دے گی. اب کہاں خوارج کا منہج؟ سنیں سوچا تھا ابھی یہ بندہ جو ہے صحابہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا, نہیں مانے نصیحت, مسجد چھوڑ کے نکل گئے غصے میں آ کے, نہیں کیا اس بدعت سے روکے؟ نہیں روکے. جب بھی اگر یہاں رک جاتے تو کیا وہاں تلوار اٹھاتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب صحابہ کے راستے سے الگ ہوئے اور ان کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا اور اپنے علم اپنی سمجھ کو ان پر مقدم رکھا کہ ہم کم سمجھنے والے ہیں, کیا ہم تو الگ ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں روکنے آیا ہے, مسجد سے غصے میں نکل گئے اور ایسے نکلے کہ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور وہ بھی ہلاک ہوئی نعوذ باللہ خوارج کے ساتھ. تو اللہ سے ڈریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حوض کوثر سے محروم نہ ہوں قیامت کے دن, بڑا آسان راستہ ہے واللہ, اتباع سنت کا راستہ اپنائیں اور منعن سے تسلیم کریں دلائل کو, اور دیکھ کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور اس کا اجر آپ کو کیسے ملتا ہے, اور آخرت میں جس دن سخت گرمی ہوگی, سخت ہولناکیاں ہوں گے اور بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہوگا اور حوض کوثر سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا, بلکہ باعزت آپ کو حوض کوثر پر پہنچایا جائے گا, وہاں پہنچیں گے اور بڑے پیارے انداز سے حوض کوثر سے پانی پئیں گے. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ سنت پر عمل کریں اور بدعت کا راستہ چھوڑ دیں. واپس آتے ہیں درس کی طرف. کتنے پانچواں مسئلہ حوض کوثر کے تعلق سے, ہمارا ایمان ہے کہ حوض کوثر میں جو پانی پیا جائے گا اس کی چند صفات دیکھیں. یہ صفات جو ہیں متفق علیہ حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں. پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما هو اشد بياضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید. سبحان اللہ. اچھا یہ اس کا رنگ ہے, اس کا ٹیسٹ, وہ احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا. خوشبو کیسے ہوگی؟ سب سے اچھے مشک جو ہے مسک جو خوشبو جو ہے اس سے بھی اچھی ہوگی. آپ دنیا میں دیکھیں کون سا اچھا آپ کو عطر کون سا اچھا لگتا ہے, سب اس سے بھی زیادہ بہتر حوض کوثر کی خوشبو ہوگی جو پانی ہوگا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کوئی اچھا مشروب آپ پیتے ہیں دنیا میں, سب کا اپنے اپنی چوائس ہے, کسی کو کون سا جوس کسی کو کون سا مشروب اچھا لگتا ہے. جب آپ اسے پیتے ہیں مزے سے پیتے ہیں, آپ اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, آپ اس کو سونگتے بھی ہیں, دیکھیں نا ناک اور مکھ قریب ہیں, اس سے پہلے آپ دیکھتے بھی اس کا کلر, یہی ہوتا ہے نا, تو کلر آپ کو الگ سے اٹریکٹ کرتا ہے, اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, قریب پر تو خوشبو اس کو پھر آپ کو مزید اچھی لگتی ہے, مزید آپ مانوس ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. جب آپ کی زبان تک پہنچتا ہے نگلنے سے پہلے تو آپ کو بہت ہی مسرت ہوتی ہے کہ آپ اپنی پسند کے مطابق مشروب پیائے. حوض کوثر میں جب پہنچے گا جو بھی پانی پیا جائے گا, اب دیکھیں رنگ کیا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید. اس وقت جب مشروب پیتے ہیں مشروب, سب سے اچھا مشروب سفید رنگ کا کیا ہے, دودھ ہی ہے. آپ ملک شیک بنا لیں, کچھ بنا لیں, سب سے اچھا آپ کو دودھ ہی نظر آئے گا. تو دودھ سے بھی کوئی زیادہ سفید چیز ہوگی, جی ہاں, حوض کوثر کا پانی. اچھا جب آپ قریب کریں گے, خوشبو, آپ جو بھی خوشبو آپ دنیا کی آپ کو اچھی لگی کہیں پر بھی. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شادی پہ گیا تھا, ایک بندہ گزر کے گیا, اس نے مار دیا. بھائی کیا مار دیا, کہتے تھے زیادہ اچھی خوشبو تھی, پتہ نہیں لگایا ہوا کیا تھا اس نے. اور پوچھتے رہتے بھائی یہ خوشبو تم نے کہاں سے لی ہے, کہاں سے. کوئی برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا بہت, جو لوگوں کے عام لوگوں کے پہنچ سے دور ہوتی ہیں. جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں, دیکھیں آخرت میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی اچھی خوشبو آپ نے کبھی سونگی ہوگی, واللہ قیامت کے دن حوض کوثر میں جو خوشبو ہوگی وہ اسے کئی گنا زیادہ ہوگی. جب آپ ٹیسٹ کریں گے, سب سے اچھا ٹیسٹ میٹھے کا کس چیز کا ہے, چینی کا ہے, شہد کا ہے, یا حلوے مٹھائی کا ہے, کیا خیال ہے؟ شہد کا ہی ہے نا سب سے اچھا ٹیسٹ, ٹھیک ہے نا. اس اچھے شہد کے ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہے, میں بتاؤں آپ کو. پتہ ہے جب شہد ٹیسٹ کرتے ہیں آپ, کوئی حضرمی ہے بہت زیادہ اچھا ہے, کوئی کشمیری ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں پہ, اور سب کا ریٹ بھی ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں سب سے مہنگا پتہ نہیں کہاں سے کیسا ہے, کہ اس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے, جو پہاڑوں میں ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے. جو زیادہ آسان لینا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. الغرض دنیا میں ٹیسٹ میں فرق ہے. حوض کوثر میں جب کوثر کا پانی پئیں گے, پلایا جائے گا, اس کا جو ٹیسٹ ہوگا اس جو شہد ہے, جو سب سے اچھا تصور کرتے اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کئی گنا, سبحان اللہ. اچھا اب برتن جس میں یہ پانی پلایا جائے گا, ساتویں نمبر پہ ہمارا ایمان ہے کہ حوض کوثر کا پانی جب پلایا جائے گا, جو برتن ہے اس کی دو صفات ہیں. ایک تو جو تعداد ہے, عدد نجوم السماء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کو دیکھتے ہیں آپ آسمان کی طرف اور تارے نظر آتے ہیں آپ کو, کتنا خوبصورت آسمان, آسمان کو خوبصورت تاروں نے بنایا ہوا نا, وہ نہ دیکھے ظلمت ہے نا, اندھیرا ہے سارا. کبھی تصور کہ اگر رات کو آپ اٹھیں آنکھیں کھولیں اور تارے نہ ہو, ڈر لگتا ہے کہ نہیں, اندھیرے اندھیروں کچھ بھی نہیں, سب کالک, ہر طرف کالک ہو. اگر چاند کی روشنی اور تاروں کی روشنی نہ ہو تو رات تو پھر عذاب ہے. اس رات کی, کیونکہ اندھیرا ویسے بھی اچھا نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو اندھیرا اچھا نہیں, اندھیرا اچھا ہے کیا, ظلم, ظلمات سب. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خوبصورت بنایا ہے, لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. تارے جو انسان دیکھتا ہے, کہاں تک تارے نظر آتے ہیں آپ کو, مد البصر, جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے خوبصورتی آسمان کے لیے. تو جو برتن ہوں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, نمبر کیسے ہوگا, عدد نجوم السماء, تاکہ کوئی اس طرح سے میرے لیے کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا, بہت زیادہ تعداد ہے, فکر نہ کریں. اچھا دوسرا جو وصف آیا ہے, کنجوم السماء, جسے ترمذی کی حدیث میں آیا ہے, بعض العلماء کہتے ہیں اس میں ضعیف ہے لیکن صحیح حدیث ہے, جس میں اس کا ذکر ہے کہ آسمان کے تاروں کی مانند. اس کے دلیل ترمذی میں ہے, علامہ البانی نے کہا صاحب بھی مجموع شواہد ہی, اگر ان سب طرق کو ملایا جائے تو حسن لغیر, یعنی حسن صحیح حدیث ہے. دوسرا وصف چمک کا, تاروں کی طرح چمکدار, ایک تعداد کے اعتبار سے تاروں کی طرح, پھر چمک کے اعتبار سے بھی تاروں کی طرح ہے. ساتویں نمبر پہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ایک مرتبہ اس میں سے پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. یعنی ایک مرتبہ پانی پینے سے آپ کی ساری ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ گئی, یہ برکت ہے اس پانی کی, سبحان اللہ. ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے, میدان محشر میں حوض کوثر میں پہنچے ہیں اور پانی پیا ہے جنت کا, پتہ ہے جنت کس کی طرف سے آ رہا ہے نا, کوثر جو ہے یہ وہ پانی جو جنت کے علاوہ باہر ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ حوض کوثر ملتا ہے. ایک مرتبہ پیا ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ گئی تو پھر جنت میں کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ تمہارے لیے جو آگے جو خیر آنے والا ہے اسے بھی زیادہ ہے. ابھی تک جو گزر چکا ہے, مشکلات جس کا سامنا کیا ہے میدان محشر میں, جو مصیبتیں تکلیفیں تھیں, ابھی ایک چیز باقی ابھی آئے گی پرسرات جو ہے وہاں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. وہاں پر بھی ایمان کی, جیسے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ, آپ کے ایمان کے نور سے آپ وہ پار کریں گے. ایمان کی طاقت آپ کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے, آخرت میں بھی عزت دیتی ہے. اور یہ شیخ صفوان الدین رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو شریعت کا اہتمام کرتا ہے اور شریعت کے نصوص میں سے دلائل یعنی پیتا ہے اور اس کے علم حاصل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کا خسارہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ سرخرو ہوگا. آٹھویں نمبر پہ اس حوض کی مساحت جو ہے کتنا بڑا ہے, سائز کیا ہے, مصنف فرمائے طول ہو شہر عرض ہو شہر, اس کی لمبائی چوڑائی ایک مہینے کی مسافت ہے. یہ اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ کون سا جیومیٹریکلی جو ہم کہتے ہیں وہ کون سے چیز ہے جو جس کی لمبائی چوڑائی برابر ہو, اسکوائر ہوتا ہے ہمیشہ, ایسا ہی ہے نا, دائرہ شکل دائر جو ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کی لمبائی چوڑائی برابر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے حوض جو ہے وہ گول ہوگا. اچھا, مسافت جب ہم بات کرتے ہیں یاد رکھیں اس زمانے کی بات, مسافت کی بات, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسافت ماپی جاتی تھی. ہمارے زمانے میں کیسے ماپی جاتی ہے؟ کلومیٹر کے حساب سے ماپی جاتی ہے, میل کے حساب سے ماپی جاتی ہے. اس زمانے میں اونٹ پر سوار ہو کے جب اونٹ پہ کوئی سوار ہوتا اور اونٹ عام طریقے سے اس کو چلایا جاتا تو وہ مسافت کاؤنٹ ہوتی تھی. جب اونٹ سفر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اب پتہ ہے, اچھا عرب میں گدھے کی سواری, گھوڑے کی سواری, اونٹ کی سواری میں فرق ہے, پتہ ہے؟ یعنی اگر آپ گدھے پہ سوار ہیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں قریب جا رہے ہیں, قریب جا رہے ہیں. اگر آپ اونٹ پہ سوار ہیں تو شہر سے باہر جا رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہیں تو کسی خاص کام کے لیے آپ جا رہے ہیں جس میں گھوڑے کی ضرورت ہے, ہو سکتا ہے شہر کے قریب یا کہیں پہ آپ جا رہے ہیں, یعنی سفر پہ نہیں جا رہے آپ, لگ شہر کے اندر بھی نہیں جا رہے آپ. دور کے لیے اونٹ, بہت قریب کے لیے گدھا, اور درمیانے کے لیے جس میں سفر بھی نہ ہو وہ کسی شہر کے پریفری میں جانا ہے کسی جگہ پہ تیزی میں, یا جہاد کے لیے کسی خاص مسئلے کے لیے, پھر زیادہ تر گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں, گدھے پر ہے تو شہر کے اندر ہی ہیں کہیں جا رہے ہیں, اونٹ پر سوار مطلب کہیں دور جا رہے ہیں, تو یہاں سے بھی لوگ جانتے تھے سبحان اللہ. الغرض تو مسافت سے مراد ہے اونٹ کا چلنا. اچھا, ایک مہینہ اونٹ چل رہا ہے, یہ مسافت کتنی ہوگی؟ طولاً و عرضاً, لمبائی میں چوڑائی میں اتنی ہوگا حوض کوثر کا سائز, ٹھیک ہے. اچھا, اونٹ یہاں سے جدہ سے چلے, اونٹ جدہ سے مکہ تک کتنا دن لگیں گے؟ ایک مہینہ لگے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تین دن, دو دن, تین دن, اتنے ہی ہوں گے میرا خیال ہے, کیا کہیں اتنا ہوں گے نا. کوئی ہے اونٹ والے جو اونٹ کو جاننے والے کو یہاں پہ کوئی ساتھی کوئی ہے؟ کوئی بدو نہیں ہے, سب ماشاء اللہ. اچھا, آپ سوچیں کہ تیس دن مسلسل تیس دن اونٹ چل رہا ہے, وہ مسافر جو کاٹے گا لمبائی میں اور چوڑائی میں, اتنی ہی چوڑائی میں اتنی بڑا ہوگا حوض کوثر. مطلب کہنے کا کیا ہے, چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا؟ بڑا ہوگا. یہ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ اچھا, ہمیں کیا خوشخبری ملتی ہے اسے کہ جو برتن ہیں وہ آسمان کی تاروں کی مانند ہوں گے, بالکل کمی نہیں ہوگی. یہی بات ہے نا, کوثر بہت بڑا ہے, حوض بہت بڑا ہے, پانی بھی اتنا زیادہ اس میں زیادہ ہوگا. کیونکہ بات کیا ہے, شدید پیاسے کو پتہ ہے, وہ سمجھتا پتہ نہیں جب تک میری باری اب کچھ ملے کہ نہ ملے. اب جب شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, لمبی لائن لگی ہوتی ہے, اب سب دن میں کیا کھٹکا ہوتا ہے, پتہ نہیں پہنچتا ختم نہ ہو جائے. اس لیے ابھی سے خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے, ابھی پریشان نہ ہونا, ہوز ہی بہت بڑا ہے, جنت سے پر نالے جس میں پانی آ رہا ہے, اور برتن بھی ختم نہیں ہوں گے, برتن بھی آسمان کے تاروں کے مانند ہوں گے. آٹھویں نمبر پہ, نویں نمبر پہ ایک ایکسٹرا مسئلہ ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم حوض کوثر ہوگا, اس پر ہمارا ایمان ہے. کیا آپ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کا بھی حوض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر نبی کا حوض ہوگا, ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں ہے, ان لکل نبی حوضا, ہر نبی کا حوض ہوگا. اچھا میں بھول گیا, جو چڑائی و لبائی کی حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی ہے, میں نے ترمذی کہا ہے نہ, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا. اس کو درست کر لیں, بارک اللہ فیک. ہر نبی کا حوض ہوگا, یہ اس نے ترمذی روایت کیا ہے, اور یہ صحیح بھی مجموع طرق ہی صحیح ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں. اچھا, اور پھر اس کی حکمت بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی اس حدیث کے معنی کی تائید اس حکمت سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض رکھا ہے تاکہ آپ وسلم کی امت کے جو مومن ہیں وہ اس میں سے پانی پئیں, اسی طریقے سے ہر نبی کا حوض ہوگا تاکہ ہر نبی کی امتیں بھی اپنے نبی کے حوض سے فائدہ اٹھائیں اور اس حوض سے پئیں. لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ سب سے عظیم حوض جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کا حوض ہوگا. یہ نو مسئلے یہاں پر بیان ہوئے حوض کوثر کے تعلق سے. اگلے درس کا واجب یہی ہے کہ ان نو مسائل کو آپ نے یاد رکھنا ہے دلیل کی روشنی میں, دلیل کے ساتھ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.